أنس رضي الله عنه قال أتى عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في قصد فجعل ينبت وقال في حسنه شيئا قال أنس رضي الله عنه فقلت والله إنه كان أشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مخدوما بالوسمة رواه البخاري رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. یہاں روایت کے اندر جو واقعہ ہے وہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے, اس لیے کہ ظالموں نے شہدائے کربلا خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو فوری دفن نہیں کیا تھا, اس کو وہ لوگ کئی دنوں تک ادھر ادھر لے گئے تھے. اس موقع کا یہ واقعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ کوفہ کا اس زمانے کا گورنر تھا, یزید ابن معاویہ کی امارت کے زمانے میں. اور یہ شخص سن 66 ہجری کے اندر قتل کیا گیا تھا. جب اس کا سر قتل کے بعد موصل کی مسجد کے اندر لایا گیا تو لوگ ایک دم گھبرا اٹھے. ایک سانپ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے اس کے ناک کے نتھنے کے اندر گھس گیا, پھر نکلا اور چلا گیا. پھر وہ سانپ آیا, ناک کے نتھنے میں گھس گیا. ایسا بار بار ہوا. ظاہر بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے اندر اس کا بڑا ہاتھ تھا, عبید اللہ ابن زیاد کا. اس لیے اس کے سر کے ساتھ دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوئی. تو جب حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اور ایک تشت کے اندر رکھا گیا, کنچے کے اندر, اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, لکڑی تھی, تو وہ ینکتو کوریدنے لگا اپنے سر سے, چھیڑنے لگا, مارنے لگا, کوریدنے لگا. وقال فی حسنہ شیئن, حضرت حسین کی خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ بولا. وہ آپ کے چہرے انور کی خوبصورتی کے بارے میں بھی وہ کچھ بولا. اب یہ جو ہے وقال فی حسنہ شیئن, اس کے دو مطلب ہے. نمبر ایک, حضرت حسین کے حسن کے بارے میں اس نے عیب لگایا, نقص لگایا. عیب نکالا, نقص لگایا حضرت حسین کے حسن کے بارے کے اندر. ظاہر بات ہے کہ حضرت حسین تو بہت خوبصورت تھے, پھر ان کی خوبصورتی میں عیب لگانا, نقص نکالنا محض دشمنی کی وجہ سے تھا. اس لیے کہ جب دشمنی ہو جاتی ہے تو اچھی چیز بھی بری لگتی ہے. تو محض اناد کے اندر حضرت حسین کی خوبصورتی کے اوپر کچھ کلام کرنے لگا. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب روایت کا یہ ہے کہ حضرت حسین کی خوبصورتی کے بارے میں بڑھ چڑھ کے مبالغے سے کچھ بولنے لگا. حسین تم تو بہت خوبصورت ہو، بڑے حسین ہو، بڑے جمیل ہو، تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اور یہ بطور مذاق کے بولا ہے، یہ جملہ تھا اس کا بطور مذاق، استہزاء کے تھا، اور آپ کے قتل پر خوشی کے اظہار کے طور پر تھا، دیکھ تیرے جیسے حسین بھی مارے گئے نا میرے ہاتھ سے، یہ تو آپ کے قتل پر خوشی کے اظہار کے طور پر اس نے یہ جملے کہے عبیداللہ ابن زیاد نے. اب اس مجلس میں حضرت انس موجود، وہ کہاں اس چیز کو گوارا کر سکتے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ انہ کان اشبہہم، اللہ پاک کی قسم حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ تھے. یہ اس کو تنبیہ کی آپ نے، اور حضرت انس کی تنبیہ کے اوپر اس نے لکڑی ہٹا لی اور وہ اپنی اس حرکت سے باز آ گیا، رک گیا وہ. وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسَمَتِ، اور خضاب لگا ہوا تھا وسمہ کے ذریعے سے. وسمہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، پودا. مہندی اور وسمہ میں فرق یہ ہے کہ مہندی کے پودے کے ذریعے سے جو رنگ آتا ہے وہ لال ہوتا ہے، اور وسمہ کے پودے کے ذریعے سے جو رنگ آتا ہے وہ سیاہی کی طرف مائل ہوا کرتا ہے، یعنی ڈاک لال کالے جیسا، وہ وسمہ کی ایک تاثیر ہے. پرانے زمانے کے اندر نیل جو بنتی تھی وہ اسی پودے سے بنا کرتی تھی، اب تو نیل کا رواج بھی ختم ہو رہا ہے. تو یہ وکان مخضوباً بالوسمہ، تو عبیداللہ ابن زیاد نے جب آپ کی چہرے کی توہین کی تو حضرت انس نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے. اب دیکھو اوپر والی روایت کی ایک بات کل باقی رہ گئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ کہ حضرت حسن حضرت علی سے جسمانی طور پر مشابہ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی طور پر مشابہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر حضرت علی نے کوئی انکار نہیں کیا بلکہ ضحک فرمایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بات کی تائید کر دی. دراصل روافض میں ایک فرقہ ہے غرابیہ، اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے سے جسمانی طور پر کامل مشابہ تھے، مکمل مشابہ تھے. اتنی زیادہ مشابہت تھی جیسے ایک کوے کو دوسرے کوے سے ہوا کرتی ہے. یہ روافض میں فرقہ غرابیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اتنی مشابہت تھی جتنی ایک کوے کے ساتھ دوسرے کوے کو ہوا کرتی ہے. تو نمبر ایک، یہاں ان کی تردید ہو گئی کہ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جسمانی طور پر بالکل مشابہت نہیں تھی. دوسری بات سمجھو، اسی فرقہ غرابیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جسمانی مشابہت تھی حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان جسمانی طور پر مشابہت تھی. اس لیے نعوذ باللہ جبرائیل امین نے وحی میں غلطی کر ڈالی اور علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچا دی. یہ بھی اسی فرقے کا عقیدہ ہے، فرقے غرابیہ کا، کہ جی اصل تو اللہ نے وحی بھیجی تھی علی پر لیکن جبرائیل نے جسمانی مشابہت کی وجہ سے غلطی کر کے وہ وحی پہنچا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی فرقے غرابیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بیٹی دے کر نبوت لے لی, یعنی بیٹی دی نکاح میں فاطمہ اور اس کے عوض کے اندر نبوت چھین لی. اس قدر وہ لوگ حضرت علی کی محبت میں گلو کرتے ہیں. جی.
وفي رواية الترمذي رحمه الله قال كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين رضي الله عنه فجعل يضرب بقضيب في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا, فقلت أما إنه كان من أشبههم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال هذا حديث صحيح حسن غريب.
ترمذي شريف کی روایت میں یوں آیا کہ حضرت انس یوں فرماتے ہیں کہ میں عبیداللہ ابن زیاد کے پاس تھا, اتنے میں حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا تو اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس کے ذریعے آپ کی ناک پر مارنے لگا اور جوں جملہ بولنے لگا بطور مذاق کے کہ اتنا حسین چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت حسین نے جواب میں فرمایا, ارے حضرت انس نے فرمایا کہ یقیناً حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے. جی.
وعن ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا انها دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا لیلتا قال وما هو؟ قالت انه شديد. قال وما هو؟ قالت رأيت كأنك قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. فقال رسول الله في حجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما يكون في حجرك. فولدت فاطمة حسين رضي الله عنهما. وقال في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت يوما على رسول الله فدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم كانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهرقان الدموع. قالت فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما لك؟ قال أتاني جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابن هذا, فقلت هذا؟ قال نعم. وأتاني بتربة من تربته حمراء.
حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ام الفضل تو ان کی کنیت ہے, لبابا العامریہ ان کا نام ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہا انہ کی زوجہ محترمہ ہیں, عورتوں میں دوسرے نمبر پر یہ ایمان لائی تھی حضرت ام الفضل. وہی حجت الوداع میں انہوں نے تو عصر کے وقت حضور کو دودھ پیش کیا تھا عرفات کے دن, جس سے لوگوں کو انداز ہوا کہ آج حضور کا روزہ نہیں ہے, شام کو انہوں نے دودھ پیش کیا تھا. تو کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, چچی جان حضور کی. میں نے کہا, فقالت آ کے کہا, اے اللہ کے رسول, میں نے آج رات کو بہت ڈراؤنا خواب دیکھا. صحابیات بھی اپنے خواب حضور کو بتلاتی تھی, فجر میں مرد بتلاتے تھے مسجد نبوی ہی میں, ایک عمل تھا فجر کے بعد کا خواب کے تذکرے کا. حضور نے فرمایا, کیا دیکھا چاچی ماں؟ قالت انہ شدید, تو کہنے لگی بہت سخت ڈراؤنا ہے. حضور نے فرمایا وما ہوا, چچی بولو تو صحیح, کیا ہے وہ ڈراؤنا خواب کیا ہے؟ تو وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ مجھے بتانا اچھا نہیں لگتا, آپ کو سننا اچھا نہیں لگے گا, ایسا ڈراؤنا خواب ہے. کہنے لگی کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا. دیکھو ظاہری اعتبار سے ڈراؤنا ہے نا خواب, کہ حضور کے جسد اطہر کا کوئی ٹکڑا کٹے گوشت کا اور ام الفضل کی گود میں آوے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب دیکھا ہے, تعبیر اس کی اچھی ہے, کوئی برا خواب نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں. انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا, اس خواب کی تعبیر کیا ہے, بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا, چچی کی گود میں آئے گا, چونکہ خاندان کی وہ بڑی بھی اسی نے بچوں کو بڑی بیوہ ہی رکھتی ہے, ان کی گود میں آتے ہیں بچے, اسی لیے وہ تمہاری گود میں کھیلے گا. تو خاندانی عورتوں میں تمہارا رشتہ بڑا ہے, اسی لیے تمہاری گود میں اس کی پرورش بہترین ہوگی, یہ اس کی تعبیر ہے. اور ہوا بھی ایسا کہ حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت حسین کی پیدائش ہوئی اور حضرت ام الفضل کی گود میں وہ رکھا گیا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تعبیر پوری ہوئی. فدخلتو, اس واقعے کے بعد ایک دن ام الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فوضعتہ فی حجرہ, میں نے حسن کو آپ کی گود کے اندر رکھا, چونکہ وہ بچہ پرورش میں ام الفضل کے پاس تھا, تو ایک دن لے کے آئی, حضور کی گود میں بچہ رکھا. معلومہ بچوں کو گود میں رکھنا یہ بھی نبی کا طریقہ ہے. ثم کانت منی التفاتتن, پھر میری دوسری طرف نظر گئی, میں دوسری طرف متوجہ ہوئی, یعنی ام الفضل جو ہے حضور کی گود میں بچے کو رکھ کر ذرا ادھر ادھر کسی کام سے دیکھنے لگی, اور پھر ان کی نظر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. تو عجیب بات, اچانک دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے. تو حضرت ام الفضل پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, کیا ہوا آپ کو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے اطلاع دے گئے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی, میرے بیٹے کو ناحق شہید کرے گی, ظلمن قتل کرے گی, بس اس پر مجھے رونا آ رہا ہے. تو ام الفضل پوچھتی ہے بطور تعجب اور حیرانی کے, اسی بچے کو؟ حضور نے فرمایا جہاں اسی بچے کو امت قتل کرے گی. وَأَتَانِ بِتُرْبَتٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمَرَا, اور جہاں حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا اس جگہ کی لال مٹی بھی جبرائیل میرے پاس لے کر کے آئے, لال مٹی بھی وہاں کی خون آلود جبرائیل لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا. یہ جو ام الفضل کا خواب ہے نا, اس طرح کا خواب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اقدس پر ریش مبارک پر خاک دیکھی تھی, سوال کرنے پر کہا تھا نا کہ میں حسین کی قتلگاہ سے آ رہا ہوں, پیچھے روایت گزر گئی. جی,
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظن انه ذات يوم بنصف النهار اشعه اغمض بيده قاروره فيها دم, فقلت بابي انت وامي ما هذا؟ قال هذا دم الحسين واصحابه, ولم ازل التقطه منذ اليوم فاحصي ذلك الوقت فاجد قتل ذلك الوقت. رواه
وقتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا جس میں سونے والا دیکھا کرتا ہے, دوپہر کے وقت کے اوپر ایک دن, نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت ایک دن حضور کو میں نے دیکھا خواب کے عالم کے اندر, اش اش بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں, اکبر بال مبارک میں گرد و غبار ہے، دست مبارک میں بوتل ہے، قارورہ بوتل، اور اس میں خون بھرا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی میں پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بوتل میں خون کا ہی کا؟ تو کہا کہ یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. حضور نے خواب میں کیا بتلایا؟ کہ یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اور میں برابر آج صبح سے اس خون کو اکٹھا کر رہا ہوں. التقیت و التقاط کے معنی اچکنا. آج میں برابر اس خون کو صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں. اور وہی دن تھا شہادت کا کربلا میں، جس دن ابن عباس نے یہ خواب دیکھا. اب اس زمانے کے اندر ذرائع مواصلات، میڈیا آج کی طرح تیز ترار تھوڑے ہی تھے، وہ تو کئی کئی دنوں کے بعد واقعے کی اطلاع پہنچتی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا خواب کا دن یاد رکھا، خواب کا وقت یاد رکھا. پھر بعد میں جب اطلاع آئی کہ کربلا میں شہادت ہوئی، تو اس وقت کو اس دن کو ملایا تو بعینہی وہ وقت اور وہ دن تھا جس دن انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا اس عالم کے اندر. فَأُحْسِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، ایسا کہ معنی وہی، یعنی کہ وہ وقت کو جب شمار کیا گیا تو میں نے پایا اس کو قتل کا وقت. یعنی خواب کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، پھر بعد میں جب اطلاع آئی تو انہوں نے اپنے خواب کا وقت اور قتل کی خبر دونوں کے ٹائم اور دن کو ملایا تو ہو بہو وہی تھا. جی.
وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یبتوکم من نعمت و احبونی لحب اللہ و احب
لما، جی،
احب اللہ لما یبتوکم من نعمت و احبونی لحب اللہ و احب اہل بیت لحب رواہ الترمذی رحمہ.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ اللہ تم کو غذا دیتے ہیں، کھلاتے ہیں. اطعمہم من جو، اسی کا یہ معنی ہے. غذا کہتے ہیں جس سے جسم کو بڑھوتری ہوئے، جسم کو قوام اور مضبوطی ملے، اس کو غذا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتوں سے کھلاتے ہیں، اس بنیاد پر تم اللہ سے محبت رکھو. وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ، اس جملے کے دو ترجمے دھیان میں رکھو. پہلا ترجمہ، تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اس بنا پر مجھ سے محبت رکھو. تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اس وجہ سے، اس بنا پر مجھ سے محبت رکھو. دوسرا ترجمہ، اللہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اس لیے تم مجھ سے محبت رکھو. اللہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اس لیے تم مجھ سے محبت رکھو. اور تم میرے گھر والوں سے محبت رکھو میری محبت کے خاطر، یعنی میرے اہل بیت سے محبت رکھو. اگر مجھ سے محبت ہوگی تو میرے اہل بیت سے محبت ہوگی. معلوم ہوا اہل بیت سے محبت یہ نبی کی محبت کا بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے جو واقعی سید ہو نے ان سے محبت رکھنے کی. جی. بناوٹی سید بھی بہت ہیں اس زمانے میں، اسی لیے میں نے کہا واقعی سید. جی.
وعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال وهو آخذ بباب الكعبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان مثل اهل البيت فيكم مثل سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. رواه احمد.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، انہوں نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے ارشاد فرمایا، تاکیدی جملہ ہے، کعبہ کا دروازہ پکڑ کے کہنا، یعنی بعض مقامات کی بنیاد کے اوپر بھی بات میں اہمیت پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ مسجد میں جا کے میں یہ کہنے تیار ہوں، ممبر پر کھڑے ہو کے بولنے کے لیے میں تیار ہوں، تو مقام کی بنیاد پر بھی بات میں تاکید پیدا ہوتی ہے, یہ اس کی دلیل ہے. بعض دوسری روایت میں تفسیر آئی ہے کہ انہوں نے کعبہ کا دروازہ پکڑا پھر اعلان کیا, بھائی مجمع میں جو لوگ مجھے پہچانتے ہو, پہچانتے ہیں نا میں کون ہوں, صحابی رسول ابو ذر ہوں, اور جو لوگ نہیں پہچانتے ہو وہ سن لے رہے میں صحابی رسول ابو ذر ہوں. پہلے اپنا تعارف کرائے اور پھر انہوں نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, یقیناً میری مثال میرے گھر والوں میں تمہارے درمیان میں ایسی ہے, میرے گھر والوں کی مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی, جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پائے گا, اور جو کشتی میں بیٹھنے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. اہل بیت اور ان کے طریقے کو سفینہ نوح سے روایت میں تعبیر کیا گیا. کتنی بڑی بات ہے, اندازہ لگاؤ. اس میں پہلی بات تو حضرت ابو ذر کی اہل بیت سے محبت دیکھا, کہ انہوں نے اہل بیت کی محبت کا اعلان کس تاکیدی انداز میں کیا. دوسری بات سنو کہ حضرات اہل بیت کی محبت یہ انسان کے کمال ایمان اور کمال تقویٰ کی علامت ہے, اور کامل مومن کے دل میں ہی یہ محبت ہو سکتی ہے. اب یہ جو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی کہ جو اس میں بیٹھے گا یعنی اہل بیت سے محبت کر کے ان کے طریقے پر عمل کرے وہ نجات پائے گا, اور جو ان سے محبت نہ کرے ان کے طریقے پر عمل نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے گا. اس میں ایک بات یہ ہے, عقیدت کے ساتھ اہل بیت کے طریقے پر عمل کرنا مراد ہے, عقیدت شرط ہے. اس لیے کہ بغیر عقیدت کے جو سوار ہوئے وہ غرق ہو جاوے. دوسری بات, کشتی کب صحیح چلتی ہے؟ جب اس کو ستاروں سے روشنی ملتی ہے. وبالنجم ہم یہتدون, کشتی چلے گی کب؟ جب ستاروں کے ذریعے سمت معلوم ہوگی, ورنہ کشتی بور میں پھنس جائے گی, پٹک جائے گی ادھر ادھر. تو اہل بیت یہ سفینہ نوح ہیں اور عام صحابہ کرام یہ ستارے ہیں. اسی لیے اب آدمی کو کیا کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت, عقیدت اور ان کی سیرت پر عمل صحابہ کرام کی رہنمائی کی روشنی میں, تو جا کر کے وہ کام آئے گا, ورنہ بے سود ہوگا. تیسری بات, یہ عقیدت اور محبت اہل بیت کی شرعی حد سے باہر نہ نکل جاوے, اس کا خیال رہا جائے, شرعی حد سے باہر نہ نکل جاوے. نمبر چار, جو آدمی صرف اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو لیکن صحابہ کرام سے نور حاصل نہ کرے تو اس کی کشتی بھٹک جائے گی. جیسے کہ کشتی بان اگر ستاروں سے روشنی حاصل نہ کرے, رہنمائی حاصل نہ کرے, تو کشتی پھنس جاتی بور میں یا گم بھٹک جاتی. اس طرح جو آدمی صرف صحابہ سے ارے اہل بیت سے محبت عقیدت رکھے لیکن صحابہ سے رہنمائی نہ لے رہے, وہ آدمی بھٹک جائے گا. دونوں ضروری ہے, اہل بیت کی کشتی, صحابہ کی رہنمائی, تو آدمی وہ نجات کی منزل پر پہنچے گا. یہ جامع ترین چیز ہے. اسی لیے بعض روایت کے اندر جو ہے نا, الا نصبی و سحری دو لفظ آئے ہیں اہل بیت کی وضاحت میں, نصبی و سحری سوات کے ساتھ, کہ میرا نصب آخرت میں کام آئے گا, یعنی میرے ساتھ نصبی رشتہ اہل بیت میں سے ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور دوسرا لفظ سسرالی رشتہ بھی آیا ہے بہت سی روایت میں, یعنی اہل بیت نبوت کے ساتھ جو آدمی سسرالی رشتہ قائم کرے وہ بھی اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اسی روایت کی بنیاد کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی سے نکاح کیا تھا. تاکہ حضور کے گھرانے کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے, اور بڑے گھیراں قدر مہر کے اوپر حضرت عمر نے نکاح کیا حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ. اسی لیے آپ کو بھی کوئی اگر اہل بیت سید خاندان کی دینداری والی شرط کے ساتھ لڑکی ملے تو اس کو ترجیح دینا. چلو, باب مناقب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مناقب کے بیان میں یہ باب ہے. یہ بھی اہل بیت ہی میں سے ہیں, لیکن اہل بیت میں ان کو ایک اہمیت والا مقام حاصل ہے, اسی لیے خطیب رحمہ اللہ نے ان کے لیے ایک مستقل باب قائم کیا. بیک وقت 9 ازواج جمع ہوئی حضور کے نکاح میں, ایسے مجموعی 11 تھی, لیکن ایک ساتھ 11 جمع نہیں ہو سکی کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا, اور حضرت خدیجہ کی حیات میں حضور نے کوئی دوسرا نکاح کیا ہی نہیں, اسی لیے بیک وقت 11 کا اجتماع نہیں ہوا ہے. بیک وقت زیادہ سے زیادہ 9 کا اجتماع ہوا ہے. اب ان کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں, مختصر تعارف دیکھ لو. پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح کیا, اور ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, اور مکہ المکرمہ میں معلہ میں آپ کا مزار ہے. نمبر 2, حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا. عجیب بات, حضور کی عمر بھی 50 سال, حضرت سودا کی عمر کی بھی 50 سال, اس عالم میں حضور کا ان سے نکاح ہوا تھا. حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد نکاح حضرت سودا سے ہوا, اور سن 54 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. نمبر 3, ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ کی 6 سالہ عمر تھی تب مکہ میں حضور سے نکاح ہوا. ہجرت کے بعد جب ان کی عمر 9 سال کی تھی تب رخصتی عمل میں آئی. علماء کی نکاح اور رخصتی میں فاصلہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے, 3 سال کا فاصلہ ہوا نا, اس زمانے میں اس سنت کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. نمبر 4, ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے کہ کتنا بھی صبحی کیوں نہ ہوئے وہ قابو میں رہتا ہی نہیں ہے, رشتہ طے ہو گیا تو وہ کہیں سے بھی نمبر ڈھونڈ کے دونوں ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہیں گے نہ رہیں گے, کتنے بھی بڑے صوفی کانٹیکٹ کیوں نہ ہوئے. اس سے بہتر یہ کہ حضرت عائشہ والی سنت پر عمل کر لو, مختصر نکاح پڑھا لو, رخصتی پھر بعد میں کرنا, دورہ افتاح سب پڑھ کے کرنا رخصتی, کم سے کم مختصر نکاح ہو جائے تاکہ بات کرنا حلال ہو جائے, تحلت ایمانکم ہو جائے. نمبر 4, حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کو اس سنت کی, اس لیے سب خوش ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا سن 2 یا 3 ہجری کے اندر, اور ان کی وفات سن 45 یا سن 41 ہجری کے اندر ہوئی. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ہجرت کے 3rd سال حضور کے نکاح میں آئی, اور سن 4 ہجری میں تو ان کی وفات بھی ہو گئی, اسی لیے کل 11 جمع نہیں ہو سکی. حضرت زینب کا نکاح بہت, ان کی وفات بہت جلدی ہو گئی تھی, زینب بنت خزیمہ کی 3 میں نکاح ہوا اور 4 میں تو ان کا انتقال بھی ہو گیا. حضرت ام سلمہ ہند بنت امیہ المخزومیہ, سن 3 یا 4 ہجری میں ان سے نکاح ہوا, اور سن 59 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. حضرت زینب بنت جہش آپ کی فوفیزاد بہن رضی اللہ تعالی عنہ, سن 5 ہجری میں نکاح ہوا آسمان پر, اللہ نے نکاح کرایا تھا, زوجنا کہا. اسی لیے بہت سے مفسرین اس بات کی طرف گئے کہ دنیا میں یہ عقد ہوا ہی نہیں. تو سن 5 ہجری کے اندر یہ نکاح ہوا اور ان کی وفات سن 21 ہجری کے اندر ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی وفات پانے والی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان, بعض کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں ان سے نکاح ہوا. دراصل ان کا نکاح عجیب ہوا, یہ تو عبداللہ ابن جحش کی بیوی تھی حضرت ام حبیبہ. یہ دونوں میاں بیوی مکہ سے ہجرت کر کے گئے حبشہ ایمان بچانے کے واسطے, مکہ میں مظالم سے بچنے کے لیے. مکہ جا کے عبداللہ ابن جحش نعوذ باللہ جو ہے عیسائی بن گئے. اب عیسائی بن گیا تو تفریق ہو گئی. تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کا نکاح حضور کے ساتھ کرایا تھا, اسی لیے سب سے زیادہ گیراں قدر مہر ان کا ہے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا, چونکہ بادشاہ نے مہر دیا نا تو اس نے شاہانہ مہر دیا, اور وہیں انہوں نے نکاح کرایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو ہے ان کو روانہ کیا وہاں سے. اور حبشہ سے آنے کے بعد جو ہے ان کی رخصتی عمل کے اندر آئی سن 44 کے اندر یا سن 42 کے اندر آپ کی وفات ہے. حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ, یہ قبیلہ بن المستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہوتی ہے, شہزادی تھی یہ. بن المستلق کی جب فتح ہوئی تو قیدیوں میں یہ شامل تھی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے نکاح کیا. سن 56 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے. حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری کے اندر ان سے نکاح ہوا, اور سن 61 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی. بس کہتے ہیں 51 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی. حضرت میمونہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. حضور جب عمرت القضاء کے لیے تشریف لے گئے تھے نا سن 7 ہجری میں, تب ان کی رخصتی ہوئی تھی. تو حضور نے مکہ والوں کو کہلوائے بھی کہ میں ولیمے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں, ہم کو دعوت نہیں کھانی ولیمے کی. وہ تو سب عمرت القضاء کے وقت بھاگ گئے تھے نا مکہ چھوڑ کر کے 3 دن کے لیے پہاڑوں کے اوپر. تو حضور نے کہلوایا کوئی ہم لڑنے تھوڑے آئے, عمرہ کرنے کے لیے آئے, آؤ نیچے آؤ ملو. کہ نہیں ہم نہیں آتے. وہ ولیمہ کھانے بھی تیار نہیں, دعوت کھانے بھی. یہ حضرت میمونہ والا معاملہ ہے. اور جو ہے ان کا عجیب معاملہ ہے کہ نکاح, رخصتی اور مزار تینوں مقام شریف میں ہے. یہ مکہ سے نکلتے ہی ایک جگہ, پہلے باہر تھا اب مکہ میں آ گیا. پہلے وہ بڑا اسٹیٹ ہائی وے ایکسپریس ہائی وے بن گیا, تو ادھر اور ادھر ہائی وے اور بیچ میں ان کا مزار آ گیا. چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے. حضرت صفیہ بنت حیی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی شہزادی ہے. حیی بن اختب خیبر کا بڑا سردار یہودی گزرا ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, اور پھر جو ہے واپسی میں راستے کے اندر صحبہ کے اندر آپ کی رخصتی عمل کے اندر آ گئی جنگل کے اندر. سن 52 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے. ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا, یہ یہودیہ تھی, قید پکڑی گئی تھی. سن 6 ہجری میں نکاح ہوا, اور حجت الوداع سے واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا راجہ قول کے مطابق. اس کے علاوہ 4 باندیوں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک تو حضرت ماریہ قبطیہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ, جس کو آپ کی خدمت کے اندر ہدیے کے اندر بھیجا تھا کس نے؟ مقوقس صاحب مصر نے. وہ سن 16 کے اندر آپ کی وفات ہوئی. نمبر 2, ریحانہ بنت شمعون یا ریحانہ بنت زید, بعض ان کو زوجہ مانتے ہیں بعض ان کو باندی مانتے ہیں, پیچھے جو تذکرہ گزرا وہ. اور ایک باندی اور تھی جو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں عنایت فرمائی تھی, اور ایک باندی اور تھی جو کسی غزوے کے موقع کے اوپر قیدی کی شکل کے اندر لائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب نو کے مزارات بقی کے اندر, حضرت میمونہ کا شریف میں, حضرت خدیجہ کا مکہ المکرمہ کے اندر. جی.
الفصل الاول. عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا, متفق علیہ.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, دنیا کی عورتوں میں بہترین عورت مریم بنت عمران ہے, اور اپنے یائے کے زمانے کی عورتوں میں بہترین عورت مریم بنت عمران ہے, اور دنیا کی یا زمانے کی عورتوں میں بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے. اس روایت کی سند کے راوی ابو قریب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد حضرت وقی نے جب مجھے یہ حدیث سنائی تو آپ نے اشارہ فرمایا الی السماء والارض, کہ جو لوگ زمین کے اوپر ہے آسمان کے اور نیچے رہتے ہیں ان تمام لوگوں کے اندر حضرت خدیجہ کی فضیلت ہے, حضرت مریم کی فضیلت ہے. اب دیکھو کون افضل, اس میں الگ الگ اقوال ہے. اسی لیے بہترین رائے یہ کہ حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت مریم, حضرت فاطمہ الزہرا, یہ سب افضل ترین عورتیں ہیں تمام عالم کی عورتوں کے اندر. پھر اس میں الگ الگ تطبیق نکل سکتی ہے کہ بھائی خاندانی اعتبار سے حضرت فاطمہ سب سے افضل, ازواج میں حضرت خدیجہ سب سے افضل, پھر حضرت عائشہ سب سے افضل, حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے اعتبار سے افضل. بہرحال یہ افضل ترین عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور حضرت مریم کا نکاح جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا, جیسے حضرت آسیہ کا نکاح ہوگا. حضرت آسیہ بھی افضل ترین عورتوں میں ان کا بھی شمار ہے. تو تفسیری روایتوں میں دونوں کا تذکرہ ہے, حضرت مریم سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا تذکرہ ہے, اور حضرت آسیہ کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا تذکرہ. زیادہ روایتیں حضرت آسیہ کے بارے میں. جی.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه ادام وطعام فاذا اتتك فقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب, متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہے. یہ غار ہیرا کا واقعہ ہے, یاد رکھنا. اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد بھی حضور غار ہیرا تشریف لے جاتے تھے خلوت میں مراقبے کے واسطے, اللہ سے تعلق کو قوی کرنے کے واسطے حضور تشریف لے جاتے تھے غار ہیرا کے اندر. اب حضور کا قیام وہاں طویل ہوتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے لیے کھانا اور ضروریات پہنچانے کے لیے وہاں جاتی تھی غار ہیرا کے اندر. جب مکہ اللہ لے جاوے تو غار ہیرا پہ چڑھنے کی کوشش کر کے دیکھنا, فجر کے بعد تقریباً 3.5 گھنٹے لگتے ہیں پہاڑ پہ چڑھنے کے. تو آئیے آج کے زمانے کے مردوں کے ٹانٹیے ہل جاوے تو ماں خدیجہ کیسے جاتی ہوگی حضور کو کھانا پہنچانے کے لیے, کیسی محبت تھی. تو کہا وہاں گئی تو جبرائیل پیغام لے کے آئے, اے رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی اور ان کے ساتھ برتن ہیں جس میں ایدام یعنی سالن اور کھانا ہے. پھر کیا کہا جبرائیل نے؟ جب خدیجہ آپ کے پاس آوے تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا. یہ اکیلی حضرت خدیجہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ کا سلام جبرائیل کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے حضرت خدیجہ کو پہنچا. اس میں ان کا کوئی شریک نہیں اس فضیلت کے اندر، اکیلی حضرت خدیجہ ہے. وَمِنِّي، اور حضور میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہہ دینا، جبرائیل نے یوں کہا، اور یوں خوشخبری دینا کہ تمہارے لیے جنت کے اندر ایک مکان ہے. قصب کا قصب یعنی اندر سے تراشے ہوئے موتی کا، جو موتی اندر سے کندہ ہو، تراشا ہوا ہو، ایسے موتی کا ایک محل ہے. لا صخب فیہ ولا نصب، اس میں شور و گل بھی سننے کو نہیں ملے گا اور کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی. یعنی ساؤنڈ پروف بنگلے میں آپ کو جنت میں رہنا ہے. یعنی اس بنگلے میں جس میں حضرت خدیجہ رہے گی، اس کے اندر جو ہے کوئی سخت آوازیں بھی نہیں سننے کو ملے گی، کوئی مخلوط آواز بھی سننے کو نہیں ملے گی، جیسے کہ دنیا کے گھروں کے اندر ہوتا ہے، اس طریقے سے وہاں پر کچھ نہیں ہوگا. یا یہ کہ اس کی تعمیر میں کوئی تھکن نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کو یہ مکان اس لیے ملا کہ دنیا میں بغیر آواز کیے ہوئے وہ ایمان لے آئی تھی. دیکھو ہمارے اس میں بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ اس کو تو خبر پڑی نے، تو کچھ بولا وولا نہیں نے، سیدھا آگے اس نے چندہ دے دیا، کوئی شور بھی نہیں کیا اور بات مان لی. تو حضرت خدیجہ کے سامنے جب ایمان اسلام کی بات آئی تو نہ کوئی سوال، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی اشکال، نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی پوچھ گچھ، نہ کوئی تعارف، بلا آواز کیے ہوئے، بلا چوں چیرا فوراً ایمان قبول کر لیا تھا. کہا کہ جزا مطابق عمل، اسی لیے ان کو اس طرح کا بنگلہ جنت میں خصوصی اللہ عطا فرمائیں گے. جی.
وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضی اللہ عنہا وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعطاء ثم يبعثها في صدائق خديجة رضی اللہ عنہا، وربما قلت له كأنه لم تكن في الدنيا امرأة الا خديجة فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
تین مرتبہ كانت ہے نا، کہ دو مرتبہ ہے؟ دو مرتبہ، میرے نسخے میں تین مرتبہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک کیا کرتی تھی. دیکھو شوکنوں میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. اب حضرت عائشہ کو جو فضیلت حاصل دی، لیکن حضرت عائشہ کی اتنی، حضور کی اتنی محبت، اتنا پیار، سب کچھ، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے حضرت خدیجہ پر بڑا رشک آتا تھا. اتنا رشک باقی میری شوکنوں میں، حضور کی بیویوں میں کسی پر نہیں آتا تھا جتنا رشک مجھے خدیجہ کے بارے میں آتا تھا. کیوں؟ بعض مرتبہ کیا ہوتا تھا، وما رأيتها، حضرت عائشہ کہتے کہ میں تو خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں، زمانہ ہی نہیں پایا. اسی لیے کہ حضرت خدیجہ کی عمر، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی ہوئی، اس وقت کے اوپر تو نکاح ہوا، تو ان کا تو بہت بچپنا رہا ہوگا، اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اسی لیے انہوں نے دیکھا بھی نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ نے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ بہت کرتے تھے، کثرت سے تذکرہ کرتے تھے. اور وہ تو یہ تو تجربے کی چیز ہے کہ کسی کی دو یا تین چار بیوی ہوئے تو ایک کے سامنے دوسری کی بات کر کے دیکھے نا تو پتہ چلے گھر میں دھرتی کم کے جھٹکے کتنے اسکیل کے آتے ہیں, وہ اسی وقت پتہ چلے. اسکیل کا اندازہ تبھی ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. اور کتنے جھٹکے آتے ہیں وہ اسی وقت پتہ چل رہا ہے. تو صرف کا حضور ان کا تذکرہ بہت کرتے تھے, بہت کرتے تھے, بہت کرتے تھے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے, پھر اس کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے, پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھیجتے. کتنی محبت ہوگی حضور کو حضرت خدیجہ سے کہ خدیجہ نہیں ہے تو ان کی سہیلیوں کے لیے حضور گوشت ہدیے میں بھیجتے تھے. اسی سے شرا نے ایک ادب نکالا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے دوست اور سہیلیوں سے بھی انسان اس نے سلوک کرے. اپنی ماں کی سہیلیوں سے, باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے. وہ ماں باپ کے انتقال کے بعد, یہ بھی آداب میں سے ہے, ماں باپ کے حقوق میں سے. یہ فربما قلت له, بعض مرتبہ تو میں حضور کو کہتی کہ حضور آپ خدیجہ کا ایسے تذکرہ کرتے ہو کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے, دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں, اس قدر آپ خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہو. تو حضور کیا فرماتے, انہا کانت وکانت, خدیجہ خدیجہ تھی, میری خدیجہ 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 تھی. شرح کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لینے کے بجائے بلیغ انداز میں اشارہ فرمایا. اور الکنایت ابلغ من الصریح, بلاغت کا قانون ہے, الکنایت ابلغ من الصریح, صراحتن تذکرہ کرنے کے مقابلے میں کنایتن تذکرہ کرنا یہ زیادہ بلیغ اور اونچا تذکرہ سمجھا جاتا ہے. تو بعض حضرات نے کانت کانت کا مطلب کیا نکالا ہے, حضور ان کے فضائل ان کی عادتیں شمار کرواتے تھے. کیا فضائل اور عادتیں, کہ بڑی عابدہ تھی, بڑی زاہدہ تھی, بڑی صائمہ تھی, بڑی راتوں کو شب بیداری کرنے والی تھی, حضور کی خدمت میں بہت آگے بڑھنے والی, حضور کی راحت رسانی میں مشقت اٹھانے والی. یہ ہے کانت کانت کا مطلب, کہ بس وہ تو وہ تھی میری خدیجہ تو. وکان لی منہا ولد, اور مجھے خدیجہ ہی سے اولاد نصیب ہوئی. حضور کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے, سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریا قبطیہ سے. تو کہا کہ ایک تو حضرت خدیجہ کی قربانیاں دیکھ لو, انہوں نے اپنے مال کے دہانے حضور کے لیے کھول دیے, اسلام کے لیے کھول دیے, اور حضور کی جوانی اور حضور کی نبوت کے ابتدائی ایام, اس میں حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وہ بڑا اہم خدمت کا موقع تھا. معلوم ہوا کہ جب آدمی اتنا زیادہ مشہور معروف نہیں ہوتا, اس دور میں جو خدمت کرتا ہے نا وہ اصل خدمت ہوتی ہے. بعد میں آدمی کا ایک مقام ہو جائے اور مشہور معروف ہو جائے, امت کے لیے برکت بن جائے, پھر تو ہر ایک آدمی آگے پیچھے لگتا ہے. لیکن اس دور میں ان کو یاد رکھے آدمی کہ جو تمہارے شروع دور کے اندر جب تمہاری اتنی شہرت مقبولیت عامہ نہیں تھی, تب تمہارے جو خاص جو ہے وفادار تھے ان کو یاد رکھنا چاہیے آدمی کو. حضرت خدیجہ خویلد بن اسد کی بیٹی ہے, خویلد بن اسد کی بیٹی. یہ خویلد بن اسد جو ہے نا عرب کے بڑے تاجر تھے اور قریش کے بڑے باعزت فرد تھے, ان کی یہ بیٹی حضرت خدیجہ. ان کا نکاح پہلے حالہ ابن زرارہ کے بیٹے سے ہوئی تھی, لیکن ان کی وفات ہو گئی, یہ بیوہ ہو گئی. اس کے بعد عتیق ابن عائد سے حضرت خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا, پھر تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ عمر میں کتنا تفاوت, حضرت خدیجہ کی 40 سالہ عمر, حضور کی 25 سالہ عمر. تو جو لوگ نعوذ باللہ اشکال کرتے ہیں حضور کے کثرت ازدواج پر وہ گانڈے یہ نہیں سوچتے کہ کھلتی جوانی کے اندر جب آدمی کو جو ہے کمال تقاضا ہوتا ہے ایسے وقت پر تو ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی اور حضرت خدیجہ کی وصال کے بعد حضرت سودا سے نکاح, وہ تو 50 سال کی بڑھیا, باقی تمام ازواج تو بعد والی عمر کے اندر ہے. لہذا معلوم ہوا کہ یہ نکاح نعوذ باللہ کوئی شہوت کی بنیاد پر تھے, خواہش پرستی کی بنیاد پر تھے. یہ سب تو کوئی بیوائیں تھی, بے سہارا تھی, جن کا جو ہے کوئی سہارا نہیں تھا, ان سب کو حضور نے نکاح میں لا کر کے سہارا دیا. اسی لیے یہ کوئی ہرگز ہرگز اشکال کی بات نہیں. 24 سال 6 یا 5 مہینے حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ رہی, اتنا لمبا ساتھ رہنا اور کسی زوجہ کو نصیب نہیں ہوا. 24 سال اور 5 یا 6 مہینے حضور کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق رہا, بڑی عمر کی عورت کے ساتھ. جی
عن ابي سلمة ان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبرائيل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. متفق عليه.
حضرت ابو سلمة رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشو, عائشو یہ ہے ترخیم. معلومہ کہ شوہر محبت میں بیوی کو اس طرح ترخیم کر کے جو ہے بلا سکتا ہے, لیکن اس طرح ترخیم کرے کہ جس میں جو ہے پورا لفظ بگڑ نہ جاوے. ہمارے یہاں بعض ایسے نام بگاڑے جاتے ہیں کہ وہ ترخیم نہیں ہوتی ہے, وہ جو ہے نا تفسید ہوتی ہے. ترخیم کے بجائے تفسید ہوتی ہے. بہت سے لوگ فاطمہ ہوئے تو پھٹلا ہی سننا نہیں آپ اپنے معاشرے کے اندر. خدیجہ ہوئے تو کھجی, بلکہ ہمارے یہاں تو مشہور تھے کھجی خالا, محلے میں انتقال کر گئے کھجی خالا. تو پورا یعنی تفسید ہوتی ہے, ترخیم نہیں ہوتی ہمارے یہاں نام کی. عائشہ کو آہلی سنا ہے آپ لوگوں نے اس طرح؟ دیکھو یہ تفسید ہے, ترخیم نہیں ہے. تو یہ ہے محبت کا انداز, حضور ترخیم سے کرتے تھے. یا عائشو حاضر جبرائیل, یہ جبرائیل آئے ہیں اور تجھ کو سلام کہہ رہے ہیں. یہ حضرت عائشہ کو جبرائیل نے سلام کہا, یہ ان کی فضیلت ہو گئی. تو حضرت عائشہ نے جواب کے اندر کہا جبرائیل پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو. قالت وہو یرا ما لا ارا, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھ پاتی تھی. بعض روایت میں مشکات میں ہی پڑھو گے حضور نے حضرت عائشہ کو اور کون سے لقب سے پکارا, یہ تو ترخیم کی عائشہ میں عائشو حمیرہ. جی
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك في المنام 3 ليال يجيء بك الملك في سرقة من حرير. فقال لي هذا امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضيه. متفق عليه.
سن نبوی 10 میں حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. سن 10 نبوی یعنی نبوت ملنے کے 10ویں سال حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اور سن 2 ہجری شوال میں حضور سے رخصتی ہوئی. 9 سال حضور سے رفاقت رہے حضرت عائشہ کی. اور جس وقت پر آپ کی وفات ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر کے اوپر تھی, نہیں 15 سال کی, 18 سال کی عمر میں تھی. 17 یا 27 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی, سن 57 یا 58 ہجری کے اندر اپنے وفات کے وقت پر رات ہی میں دفن کرنے کی وصیت کی تھی کہ رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کر دینا ہے. تستر کا اہتمام, پردے کا اہتمام, ایسی وصیت حضرت فاطمہ کی بھی تھی کہ رات میں مجھے چپ چاپ دفن کر دینا, مدینہ میں اعلان مت کروانا. حضرت عائشہ کی جنازے کی نماز سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, فرماتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اریتو کی فی المنام ثلاث لیال, تو مجھ کو خواب میں تین رات تک دکھائی گئی تھی. تین رات مسلسل حضور کو خواب میں حضرت عائشہ کی عائشہ دکھائی گئی. یجی ابی کل مالا کو, فرشتہ آتا تھا تم کو لے کر, کیسی شکل میں لاتا تھا, ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے میں, بہترین ریشمی کپڑے کے ٹکڑے میں, یعنی حضرت عائشہ کی شکل صورت, حضرت عائشہ کی شکل صورت, وہ حضرت جبرائیل جو ہے لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلاتے تھے اپنی ہتھیلی کے اندر. تو وہ ریشم کا ٹکڑا حضرت جبرائیل نے اپنی ہتھیلی میں رکھ دیا, اس لیے کہ بعض روایت میں ہتھیلی میں دکھانے کا تذکرہ ہے اور یہ روایت کے اندر ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے میں دکھانے کا تذکرہ ہے. تو دونوں میں تطبیق کرنی ہے, تو تطبیق کیسے کریں گے کہ اصل تو ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے کے اوپر حضرت عائشہ کی تصویر اور وہ ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا حضرت جبرائیل نے کہا رکھ دیا اپنی ہتھیلی پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا تین رات تک مسلسل. فقال لی, اور مجھ کو یوں فرمایا, مجھے یوں کہا, ہاذی ہی امرأتک کا, یہ تمہاری بیوی ہے, یہ تمہاری بیوی ہے دنیا اور جنت کے اندر. یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح سے پہلے جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی شکل صورت دکھلائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فکشفت عن وجہی کی صوبہ, عائشہ میں نے تیرے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا, عائشہ میں نے تمہارے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا, یعنی تصویر جو خواب میں مجھے دکھائی گئی اس کا پردہ اٹھا کر میں نے دیکھا, جبرائیل کے ہاتھ میں جو تصویر تھی اس کا پردہ ہٹا کر کے میں نے دیکھا. دوسرا ترجمہ, یہ پہلا ترجمہ تو خواب کے متعلق کہ خواب میں جو جبرائیل تصویر لے کر کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کا پردہ ہٹایا. دوسرا ترجمہ, نکاح کے بعد تمہارے چہرے سے پردہ جو میں نے ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی ہے, یعنی پہلے حضور نے خواب میں دیکھا, پھر نکاح ہوا, پھر نکاح کے بعد حضور نے حضرت عائشہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضور کیا فرما رہے, فَإِذَا أَنْتِ هِيَ, ہو بہو تمہارا ہی چہرہ ہوتا, یعنی کہ جو خواب میں دیکھا تھا اور نکاح کے بعد دیکھا دونوں ایک چیز, دونوں ایک چیز, یعنی بِعَيْنِهِ وہی چیز ہے. فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِهِ, تو میں نے یوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا ہی چہرہ ہے, اگر یہ خواب اللہ کے یہاں سے ہیں تو اللہ اس خواب کو پورا کر کے دکھائیں گے, اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہیں تو خواب اللہ تعالیٰ پورا کر کے دکھلائیں گے, یعنی اگر خواب ہی من جانب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کر کے دکھائیں گے, یعنی کہ تمہارے ساتھ میرا نکاح ہو کر کے ہی رہے گا. اچھا, اب یہ بعض شراح کہتے ہیں کہ جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی زیارت, ارے حضرت عائشہ کی زیارت دونوں کیفیت میں کروائی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حول ولا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. تو باشر رائے یوں کہتے ہیں کہ جبرائیل دونوں کیفیتوں پر آئے, کبھی تو ریشمی عمدہ ریشمی کپڑے کے ٹکڑے پر حضور کو شکل بتلائی, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہتھیلی کے اوپر حضرت عائشہ کی شکل بتلائی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے ہتھیلی پر حضور کو حضرت عائشہ کی شکل بتلائی, اور ریشمی کپڑے کے اوپر کسی دوسرے فرشتے نے حضور کو شکل بتلائی. یہ بھی بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے, اور یہ خواب کی بات ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا, ان یکن ھذا من عند اللہ یمدی, تو یہ ان کو شرطیہ نہ مانا جائے, ورنہ شک پیدا ہوتا ہے اور نبوت کے لیے شک مناسب نہیں ہے. تو یہاں مانا کیا کرنے کا کہ وقوع یقین کو بتلانے کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے ہی رہیں گے, یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے ہی رہیں گے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ خواب قبل از نبوت ہے, اور قبل از نبوت اگر ہو تو پھر ان شرطیہ کے اوپر کوئی اشکال نہیں رہے گا, پھر ان شرطیہ والا معنی بھی لے سکتے ہیں.